السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
الرحمن الرحيم
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں میں نے آغاز ہی میں ذکر کیا تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دو ایسے عظیم الشان نشانات کا ذکر کروں گا جن سے مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک نشان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے اور دوسرے نشان کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے, اور ان دونوں کے درمیان آپس میں رابطہ بھی ہے. اور دونوں نشان ایسے ہیں جو در حقیقت ایک بہت ہی لمبے زمانے پر پھیلے ہوئے ہیں, اور ایک کا آغاز اس وقت ہوا اور انجام اس زمانے میں, یعنی دوسرا کنارہ اس زمانے میں ظاہر ہوا. ایک بظاہر اس زمانے میں ظاہر ہوا ہے لیکن اس کا پہلا کنارہ علامات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی پیوستہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے والا جو نشان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا مقابلہ تھا, جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کے سامان پیدا فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کی نجات کے سامان پیدا فرمائے. اس ضمن میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جہاں قرآن کریم یہ وعدہ ذکر کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرعون سے وعدہ کیا کہ چونکہ تو اب توبہ کر رہا ہے اس لیے اگرچہ تیری روح کی نجات کا وقت نہیں لیکن میں تیرے جسم کو نجات دوں گا, اس کا برعکس بھی اسی الہام سے ثابت ہوتا ہے, اسی خدائی کلام سے ثابت ہوتا ہے. یعنی اگر وہ توبہ نہ کرتا تو اس کے جسم کا کوئی وجود کوئی نشان باقی نہ رہتا اور وہ اپنے وجود کے مٹ جانے کے ذریعے عبرت کا نشان بن جاتا. عبرت تو بہرحال دونوں صورتوں میں اسے بننا ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون کے نشان کے سوا اور بھی باتیں ہوئیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے. ان میں ایک ذکر سامری کے بچھڑے کا ہے کہ کس طرح سامری کے فتنے کے نتیجے میں ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا گیا, اور پھر اس بچھڑے کے انجام کا ذکر ملتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جب لیکھ رام سے اس وجہ سے مقابلہ ہوا کہ لیکھ رام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی بدزبانی کرتا تھا اور دریدہ ذہنی سے کام لیتا تھا, تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لیکھ رام کا جو انجام دکھایا گیا وہ سامری کے گوشالہ بچھڑے کے مطابق دکھایا گیا. بس اگرچہ یہ نشان اس زمانے میں ظاہر ہوا لیکن اس کا آغاز جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے ہی میں ہو چکا تھا, اور خدا تعالیٰ نے ان دونوں کو آپس میں اس طرح باندھ دیا. اور اس نشان میں یعنی گوشالہ کے نشان میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ گوشالہ خود اپنی پیداوار آپ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی جس نے اس کو کھڑا کیا تھا, اور جو کچھ وہ بولتا تھا اس کی اپنی زبان نہیں تھی بلکہ جو کچھ اس میں بھرا گیا تھا وہی بولتا تھا, اور اس کے پیچھے ایک طاقت تھی جو سامری کی طاقت کہلاتی. بس اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور لیکھ رام کے انجام پر غور کریں گے تو اس میں آپ کو بہت سے روحانی سبق ملیں گے. سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لیک رام کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے 1886 میں خبر دی گئی ہے. اس لیے یہ خیال کرنا کہ جس وقت وہ پیشگوئی شائع ہوئی کہ 6 سال کے اندر اندر تم ہلاک کیے جاؤ گے, وہی اس پیشگوئی کا آغاز ہے, درست نہیں ہے. 20 فروری, اشتہار 20 فروری 1886, جس کا تعلق حضرت مسلم موت کے ساتھ ہے, اس اشتہار ہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی زمانے میں اپنے بڑی وضاحت کے ساتھ لیک رام کے متعلق ایسے انذار کا ذکر فرمایا جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا, جس کی خبر خدا تعالیٰ نے آپ کو دی تھی. چنانچہ آپ لکھتے ہیں, واضح ہو کہ اس عاجز میں اشتہار 20 فروری 1886 میں جو اس کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا, اندرمن مراد آبادی اور لیکھ رام پشاوری کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ اگر وہ خواہش مند ہوں تو ان کی قضاء و قدر کی نسبت بعض پیشگوئیاں شائع کی جائیں. ظاہر ہے کہ بعض پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو چکی تھیں, ورنہ بغیر کسی پیشگوئی کے کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ اعلان عام فرما سکتے تھے. فرماتے ہیں, سو اس اشتہار کے بعد اندرمن نے تو اعتراض کیا اور کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا, لیکن لیکھ رام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیشگوئی چاہو شائع کر دو, میری طرف سے اجازت ہے. تو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا, اجل جسد لہو خوار لہو نصب و اعضاء. اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص توجہ کے بعد یہ الہام ہوا ہے اور اس سے پہلے کوئی پیشگوئی نہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعوت دینا کہ اگر چاہو تو میں کچھ پیشگوئی شائع کروں, یہ صاف بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارے, کوئی الہام, کوئی الفاء اس بات میں ہو چکے تھے کہ ان دونوں کے متعلق انذاری معاملات سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا, اس لیے اشتہار کے ذریعے آگاہ کر دو, اور اگر ان کو اجازت, ان کی طرف سے اجازت ہو تو یہ پیشگوئی شائع کی جا سکتی ہے. اس منشائے الہی کے سوا خدا تعالیٰ کے انبیاء از خود قدم نہیں اٹھایا کرتے. اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی رنگ میں, خواب کھلے طور پر یا اشارے کے رنگ میں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان دونوں دشمنان اسلام اور دشمنان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اطلاع مل چکی تھی کہ خدا تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما چکا ہے. چنانچہ جب خصوصیت سے توجہ کی گئی تو الہام ہوا, اجل جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب, یعنی یہ صرف ایک بے جان گوشالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے, اور اس کے لیے ان گستاخیوں اور بدزبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کو مل کر رہے گا. اس کے بعد آج جو 20 فروری 1893 روز دوشنبہ ہے, اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے, 6 برس کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بدزبانیوں کی سزا میں, یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں, عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا. بس چونکہ یہاں حضور اکرم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے آغاز فرمایا ہے, اس لیے عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا اسی تاریخ کو لیکھ رام کے متعلق انذاری الہام ہوا تھا. حالانکہ اس ساری عبارت میں بات خود کھول دی گئی ہے, کہ انذاری الہام جو اجلن جسد اللہ خوار ہے وہ آج سے بہت پہلے ہو چکا تھا. آج جب وقت کے متعلق توجہ کی گئی کہ کب حالات ہوگا تو اس کے جواب میں یہ ہے, بس یہاں سے اس کا آغاز سمجھنا درست نہیں. بس اگر جیسا کہ واضح ہے اس کا آغاز اسی الہام سے لیا جائے جس کا ذکر میں نے کیا ہے, تو لیکھ رام کی ہلاکت 11 سال گزرنے کے بعد ہوئی ہے, اور حضرت مسیح بین ہی 11 سال پورے ہو چکتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی ایک ماہ کے کم و بیش عرصے میں لیکھ رام ہلاک ہوا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دوسرا الہام بعد 11 انشاءاللہ ان پر اس حصے پر بھی چسپاں ہوتا ہے, اور چونکہ یہ الہام اس واقعہ کے بعد کا ہے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہونے والا تھا. چنانچہ اس کا ثبوت کہ اس قسم کا ایک اور واقعہ ہونے والا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت ہی سے ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں آج جو 2 اپریل 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1301 ہے, صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں. اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل محیب شکل گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے. وہ انسان نہیں ملائک شداد اور غلاظ میں سے ہے, اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی. اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھ رام کہاں ہے, اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے. صرف لیکھ رام کے لیے وہ مقدر نہیں اور معمور نہیں تھا, ایک اور شخص کے لیے بھی وہ معمور تھا. تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور اس دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے معمور کیا گیا ہے, مگر مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے. بہرحال جیسا کہ تمام احباب کو خوب اچھی طرح علم ہے کہ لیکھ رام کی ہلاکت جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں سے ظاہر تھا عین اسی تاریخ پر ہوئی جس تاریخ پر آپ کو خدا تعالیٰ نے کشفن اور الہامن خبریں دے رکھی تھیں. لیکھ رام کی ہلاکت اور فرعون کی ہلاکت میں دونوں میں بعض چیزیں مشترک ہیں. دونوں ایک لمبے عرصے تک دکھ دیتے رہے لیکن ان کا اپنا انجام بہت تھوڑے سے عرصے میں ختم ہو گیا, یعنی دنیا میں ان کو لمبا دکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے دکھ دیا, اتنی تکلیفیں پہنچائیں اور آنند فانند اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو اس میں مزہ کیا آیا؟ کچھ دیر یہ تڑپتے, کچھ دیر بے چین بے قرار رہتے اس دنیا میں, ذلت اور رسوائیاں دیکھتے تو ہم سمجھتے کہ واقعی انتقام ہے. ایسے لوگ یہ اپنے آپ کو یا تو خدا سمجھتے ہیں کہ ہم تقدیر بناتے تو بہتر بناتے, یا وہ ان کو یہ اس بات پر ایمان ہی نہیں کہ دنیا ایک دنیا نہیں بلکہ دو دنیائیں ہیں. دنیا تو لفظ اسی دنیا پر اطلاق پائے گا, یوں کہنا چاہیے کہ ایک عالم نہیں دو عالم ہیں, ایک اس دنیا کا عالم اور ایک آخرت کا عالم. اور خدا تعالیٰ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے تو ان دو عالموں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں. جیسے ایک لکیر پھلان کر کوئی شخص دوسری طرف چلا جائے اور ایک ہستی جو دونوں طرف دیکھ رہی ہو اور دونوں جگہوں پر پورا اختیار اور قدرت رکھتی ہو, اس کے جہاں تک اس کی نظر کا تعلق ہے اس کے نظر میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا, کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا. لیکن کہ اس طرف ہو کوئی یا اس طرف ہو, جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جگہ یا دونوں میدان ہوں اس کی نظر میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک طرف کے لوگوں کے لیے فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دنیا میں عذاب دیا جائے, بلکہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے بسا اوقات بعض نیکوں کو لمبا عرصہ اس دنیا میں دکھ اٹھانا پڑتا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کے لیے جہنم کا نمونہ دیکھنا ضروری ہے. وہ جو خدا کے منکر یا گناہوں میں بہت بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے دوسری دنیا کی جہنم دیکھنی ضروری ہوا کرتی ہے, اور جو خدا کے پاک بندے ہیں ان کو خدا جہنم کے میں تو نہیں ڈالتا, بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کی حسیس بھی نہیں سن سکیں گے, یعنی آخرت میں اس کے دور کی آواز جو ہلکی سی ہے وہ بھی وہ نہیں سن پائیں گے. تو ان دونوں آیتوں کا انتباق کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم دوسرے معنوں میں لفظی طور پر اطلاق نہیں پاتی, بلکہ معنوی طور پر تکلیف کے معنوں میں اطلاق پاتی ہے. اور خدا کے نیک بندوں کو بعض دفعہ یہاں لمبی تکلیفیں ملتی ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں بعض بے وقوف اور نادان اتنے نیک ہو کر اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور پھر لمبا سکھ دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے, تو یہ کیا تقدیر ہے خدا کی؟ وہ یہ اس خدا کی تقدیر ہے جو دونوں عالم کا مالک ہے, جو یہاں کا بھی مالک ہے اور وہاں کا بھی مالک ہے. اس لیے اس جگہ سے گزر کر دوسری جگہ چلے جانا خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو, ایسی تبدیلی جس میں جس سے اس کے قبضہ قدرت پر فرق پڑتا ہوں. اور اس لحاظ سے خدا تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو اس دنیا میں تکلیف یا معمولی تکلیف کہنا چاہیے پہنچنے دیتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور آخرت میں پھر ان سے کوئی باز پرس نہ ہو. یہ مضمون میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں مومن کو ایک کانٹا بھی چب جائے تو اس کے لیے بھی جزا مقدر ہے, اور یہاں کی تکلیفیں مومن کے لیے اس کے خطاؤں کے جھڑنے کا موجب بن جاتی ہیں. یعنی جہاں تک گناہ اور سزا کا معاملہ ہے, مومن کی تکلیفیں اس کے گناہ جھاڑنے اور سزائیں دور کرنے کے مجھے بن جاتی ہیں. اس وسیع مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ توقع رکھنی کہ خدا تعالیٰ ہر نبی کے ہر دشمن کو دنیا میں لمبا عذاب دے کر گویا اس کے نتیجے میں یہ ثابت کرے گا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں سکے بالکل غیر معقول بات ہے, اور تاریخی طور پر قتل غلط ثابت ہوتی ہے. ابو جہل نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے دکھ دیے, اور آنن فانن چند ثانیے میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا. اسی طرح اور بہت سے ایسے تاریخی واقعات آپ کو ملیں گے جہاں انبیاء کو دکھ دینے والوں نے ایک لمبا زمانہ دکھ دینے کا پایا, لیکن اس دنیا سے وہ بغیر کوئی خاص دکھ دیکھے ہوئے رخصت ہو گئے. بس اس لیے اس وقت کے نادان بھی, میں سمجھتا ہوں فرعون کے زمانے کے نادان بھی شاید یہ سوچتے ہوں کہ یہ کیا ہوا, اتنا لمبا عرصہ تکلیفیں دی گئیں, بلکہ کئی نسلوں سے حضرت موسیٰ کی قوم کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں اور چند لمحے کے غرقابی کے سوائے اس کو اور کوئی دکھ نہیں پہنچا. تو یہ نہ سمجھی کی باتیں ہیں, خدا کی تقدیر کے معاملوں کو کہ فہم سے عاری لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں. دوسرا پہلو دونوں کے درمیان یہ ہے کہ مشترک کہ فرعون کو بھی اپنی موت کے بعد بڑی شان و شوکت نصیب ہوئی, اور آج تک اس کی شان و شوکت کے آثار دنیا میں باقی ہیں, اور لیکھ رام کو بھی اپنی ہلاکت کے بعد بہت شان و شوکت نصیب ہوئی. لیکن جو بنیادی فرق ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ رکھی گئی, کیونکہ اس کو توبہ کا وقت ملا اور یعنی ایک رنگ میں توبہ کی توفیق ملی, لیکن لیک رام کی لاش محفوظ نہیں رکھی گئی. اسی لیے اس سے فرعون کے مشابہ قرار دینے کی بجائے گوسالہ سامری کے بچڑے سامری کے گوسالہ کے مشابہ قرار دیا گیا, کیونکہ سامری کے بچڑے کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں خدا تعالیٰ نے اس کا ریزہ ریزہ کروایا اور آگ میں جلا دیا گیا. بس یہ انجام کیونکہ موسیٰ کے فرعون کے انجام سے مختلف تھا, اس لیے سامری کے بچڑے کے لفظ کی تشبیہ سامنے رکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیک رام کے انجام سے آگاہ فرما دیا گیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندو ویسے ہی اپنی لاشیں جلاتے ہیں, اور چونکہ وہ تلوار سے کاٹا گیا اس لیے اس کے بعد وہ جب جلا دیا گیا تو اس کی خاک ریزہ ریزہ ہو گئی, اس کی راکھ ریزہ ریزہ ہو کر دریا میں بھا دی گئی. اور بین ہی یہی سلوک سامری کے بچڑے سے ہوا تھا. جہاں تک لیک رام کی عزت کا تعلق ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں, اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچی بھی ہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا نشان ظاہر ہوا ہے اس لیے اس کی موت کے ساتھ اس کی ساری عزت اس رنگ میں خاک میں مل جائے گی کہ اس کی قوم اس کو چھوڑ دے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں جو گوسالہ بچڑے کا ذکر فرمایا گیا اس کو تو خدا کے سوا معبود بنایا گیا تھا, اس کی تو پوجا کی گئی تھی, اس لیے یہ تو اسی رنگ میں پورا ہو سکتا تھا کہ اس کو بھی بہت بڑا مرتبہ دیا جاتا اور بہت بڑا مقام دیا جاتا, نہ کہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے پھینک دیا جاتا. چنانچہ حضرت موسیٰ کی قوم میں اس واقعہ کے بعد بھی سامری کے شرک کے لگائے ہوئے پودے نے مختلف وقتوں میں اپنی شاخیں پھیلائی ہیں, اور لمبے عرصے تک سامریت کا اثر حضرت موسیٰ کی قوم میں جاری باقی رہا اور حضرت موسیٰ کے لیے دکھ اور تکلیف کا موجب بنتا رہا. بس اس پہلو سے جب ہم لیک رام کے انجام کو دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق جو بھی الفاظ اختیار کیے گئے ہیں, جو بھی الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں, بین ہی صورتحال پر صادق آتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کام خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور ہندوؤں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈال دی, تا ایک نامی آدمی کی نسبت پیشگوئی متصور ہو کر اس کا اثر بڑھ جائے اور روزگار سے مٹ نہ سکے. اب جب تک عزت کے ساتھ لیک رام کو یاد کیا جائے گا تب تک یہ پیشگوئی بھی ہندوؤں کو یاد رہے گی. غرض لیک رام کو عزت کے ساتھ یاد کرنا پیشگوئی کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے. اگر پیشگوئی کسی چوڑے چموار اور نہایت ذلیل انسان کی نسبت ہوتی تو کیا قدر ہوتی. میں پہلے اس خیال سے غمگین تھا کہ پیشگوئی تو پوری ہوئی مگر ایک معمولی شخص کی نسبت, کہ جو پشاور میں 7-8 روپیہ کا پولیس کے محکمہ میں نوکر تھا. اب دیکھیں عارف باللہ اور عام انسان کی سوچ میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. فرماتے ہیں میں اس بات پہ غمگین تھا کہ آدمی ویسے معمولی ہے, لیکن جب میں نے سنا کہ مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی تو میرا غم خوشی کے ساتھ بدل گیا, اور میں نے سمجھا کہ اب لوگ خیال کریں گے کہ ایسے معمولی آدمی پر میری دعاؤں کا حملہ نہیں ہوا بلکہ اس پر ہوا جس پر تمام قوم مل کر روئی, جس کے مرنے پر بڑا ماتم ہوا, جس کے مرثیے بنائے گئے, جس کی یادگار کے لیے بہت سا روپیہ اکٹھا کیا گیا. تو یہ خدا کا احسان ہے کہ اس طرح پر اس نے پیشگوئی کو عظمت دے دی. الحمدللہ علی ذلک. آریوں نے جو لیکھ رام کی موت پر ماتم کیا ہے, اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اشعار میں بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں, جس کی دعا سے آخر لیکھو گرا تھا کٹ کر یا لیکھو مرا تھا کٹ کر, ماتم پڑا تھا گھر گھر, وہ میرزائی ہی ہے. لیکھ رام کو شہید کا خطاب دیا گیا اور خلاصتاً ساری باتیں تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے, میں نے چند ایک جو خطابات ملے ہیں لیکھ رام کو میں آپ کے ساتھ وہ چن لی ہیں آپ کو دکھا یعنی بتانے کے لیے کہ اس کے ساتھ کس رنگ میں قوم نے عزت افزائی کا سلوک کیا. شہید اکبر, شہید صادق, زندہ جاوید, پیغمبر توحید, عالم بے مثل, عالم فقید المثل, مصلح اعظم, ذلیل گمراہان و بے بصر, صدر خیل شہداء, امر جرنیل, یکتائے زمان, محافظ ملت, حفیظ ملت, پروانہ ملت, میر قوم وغیرہ وغیرہ. پھر آریہ مسافر لاہور کا شہید نمبر لکھتا ہے, آریہ بھائیوں آؤ ہم اپنے شہیدوں کی یاد کو تازہ رکھیں, ان کی جاری کردہ کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں, ان کے مشن کو پورا کر کے ان کی وصیت پر دل و جان سے عمل کریں. مشن کو پورا کرنا بھی یعنی لیکھ رام کے مشن کو پورا کرنا بھی قوم نے بعد میں یعنی ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی قوم نے اپنا فریضہ بنا لیا تھا اور اپنے شعار میں اس بات کو داخل کر لیا تھا. پھر لکھتے ہیں, ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے محسن سے عقیدت کا ثبوت دیں, زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ان کی یاد میں ایک میموریل قائم کیا جائے, پنڈت جی کی یادگار میں ایک میموریل بھی کھولا گیا اور اس میں 30,000 کے لگ بھگ روپیہ بھی فراہم ہوا تھا, مگر افسوس ہے کہ اس فنڈ سے اس قدر استفادہ نہیں اٹھایا گیا جیسے کہ پنڈت جی کی آشا تھی. میرا مطلب یہ ہے کہ پنڈت جی کی یادگار میں ایک جدا محکمہ ہونا چاہیے تھا جس کا کام تمام مذاہب کے حملہ جات, ان کی کتابوں اور اعتراضوں کے جواب دیے جاتے. یہ ایک محکمہ ویدک علم و ادب پر مختلف قسم کی کتب تحریر کرنے اور ان کے ترجمے شائع کرنے کا کام کرتا. آئیے مسافر, مارچ 1932. بہرحال لیکھ رام کی بہت عزت افزائی کی گئی, بہت کچھ اس کا ماتم کیا گیا اور بعض لوگوں نے ظلم کی راہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ لکھا, اگرچہ رپورٹ میں ایسا کوئی واقعہ درج نہیں کیا گیا مگر یہ لکھا کہ مرزا صاحب یہ کہا کرتے تھے کلم کھلا کہ یہ شخص ہلاک ہوگا اور قتل کیا جائے گا, اس لیے لازماً اس میں ان کا ہاتھ ہے. لیکن جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قلبی جذبات کا تعلق ہے, جماعت احمدیہ کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے, ایک صاف دل پاک دل انسان کے لیے ایسے موقعوں پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے. اس کا نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی کیفیات میں ہمیں ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں, اگرچہ انسانی ہمدردی کی روح سے ہمیں افسوس ہے کہ اس کی موت ایک سخت مصیبت اور آفت اور ناگہانی حادثے کے طور پر عین جوانی کے عالم میں ہوئی, لیکن دوسرے پہلو کی روح سے ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جو اس کے منہ کی باتیں آج پوری ہو گئیں. ہمیں قسم ہے اس خدا کی جو ہمارے دل کو جانتا ہے کہ اگر وہ یا کوئی اور کسی خطرہ موت میں مبتلا ہوتا اور ہماری ہمدردی سے بچ سکتا تو ہم کبھی فرق نہ کرتے. بس یہ وہ روح ہے جو زندہ رہنے والی اور زندہ رکھنے کے لائق اور زندہ رکھنے کے لیے ضروری روح ہے. ایسی روح ہے جو زندہ ہے ہمیشہ, انبیاء اور پاکیزہ لوگوں کی صورت میں زندہ رہے گی, زندہ رہنے کے لائق ہے اور زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مردوں کو زندہ کرنے والی روح, صرف دوسروں کو نہیں اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے یہ روح ضروری ہے, یعنی یہ رجحان ضروری ہے دل کا. اس لیے جماعت احمدیہ کو ان حالات میں اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے. اگر خوشی تعلی کا رنگ رکھتی ہو, اگر خوشی کسی کے غم کے نتیجے میں ہے تو یہ ظلم کی بات ہے. اس کا سچے اور پاک لوگوں کے دلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی خوشی نقصان کا موجب بن سکتی ہے, آپ کو زندہ کرنے کی بجائے آپ کو ہلاک کرنے کا موجب بن سکتی ہے. اصل خوشی وہی ہے کہ نظر خالصتاً مرضی مولا پہ رہے, اور چونکہ اللہ کی بات پوری ہوئی اور خدا کے نوشتوں نے جو پہلے پیشگوئیوں کا رنگ رکھتے تھے اب عملاً دنیا میں ظاہر ہو کر ایک حقیقت کا روپ دھار لیا, اس بات کی اگر خوشی ہے تو یہ خوشی انبیاء اور پاک لوگوں کی خوشی کے عین مطابق ہے. بس ہرگز تعلی کو اور جھوٹی اور کھوکھلی خوشی کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیک حرام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے. مجھ کو ذاتی اور کسی سے بھی عداوت نہیں, بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی, اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کو چشمہ تھا توہین سے یاد کیا. اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا, جس نے آپ کو شدید غم میں مبتلا رکھا. جب بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تھی تو آپ کا دل کٹتا تھا, اور اسی اندرونی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا مظہر وہ عذاب بنا ہے جس نے اس دشمن کے ٹکڑے کیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے کرتا تھا اور آپ کے محبوب کے خلاف گستاخی کی زبان کھولا کرتا تھا. ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق ہے, ورنہ خدا کے انبیاء اور خدا کے پیاروں کو اور بھی لوگ گالیاں دیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دنیا میں ویسا سلوک نہیں ہوتا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں دینے والوں میں سے صرف یہ ایک فرعون نہیں, یہ لیک حرام ہی نہیں تھا, بلکہ مغربی دنیا میں بھی کثرت سے آپ کو گالیاں دینے والے پیدا ہوئے جنہوں نے بہت گستاخی کے رنگ میں بڑھ بڑھ کر باتیں کی ہیں, لیکن ان میں سے ہر ایک کے ساتھ دنیا میں یہ سلوک نہیں ہوا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک لیک حرام تھا جو ایسے عاشق محمد مصطفیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا جس کا دل اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, اور ایک ڈوئی تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا, حالانکہ عیسائی دنیا میں اس سے پہلے ہزاروں ایسے بدزبان اور بدتمیز لوگ تھے جنہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمن ترازی سے کام لیا ہے, گالیاں دی ہیں. بس ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق ہے. یہ ایک دکھے ہوئے دل کی آواز ہے جو بعض دفعہ خدا کی تقدیر کو حرکت میں لاتی ہے, اور وہ تقدیر پھر عذاب کی صورت میں دشمنوں پر پڑتی ہے. بس اس روح کو اگر آپ قائم رکھیں تو ہمیشہ کسی کی نفرت نہیں بلکہ کسی کی محبت موجے دکھایا کرے گی, اور خدا کے مقدس بندوں کی محبت ہی دراصل حقیقی موجہ ہے. اس میں کسی انسان کی بڑائی کا کوئی, کسی دعا کرنے والے کی بڑائی کا اتنا تعلق نہیں جتنا اس محبت کا تعلق ہے جو اس کو کسی مقدس سے ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ جو دکھایا گیا ہے, یہ اس عشق کے نتیجے میں ہے جو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس آج بھی جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جب گالیاں دیتا ہے ہمارا دل کٹتا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے، تو بسا اوقات مختلف رنگ کے نظارے ظاہر ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے دل ان کے کہنے کے مطابق کٹتا تو ہے، لیکن اس مخالف پر خدا کی کوئی پکڑ ظاہر نہیں ہوتی. اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ادھر ہمارے دل سے ایک دعا بلند ہوئی ہے، ایک بے قرار چیخ نکلی ہے کہ اے خدا اس شخص نے ظلم کی حد کر دی ہے، یہ ایسی ایسی زبان درازیاں کر رہا ہے. اور چند دن کے اندر اندر وہ شخص حیرت انگیز طور پر ہلاک ہو گیا. اور بعض دفعہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے، ان دنوں میں ہلاک ہوا جن دنوں میں آپس میں ان کا معاملہ طے ہوا کہ جو بھی جھوٹا ہے اس عرصے کے اندر اندر ہلاک ہو جائے. تو یہ مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں، یہ دل کی صداقت ہے جو بعض دفعہ موزے دکھاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ دل کی صداقت میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے، اور بعض اور عوامل اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے کسی مقدس اور برگزیدہ سے آپ کو سچا عشق ہو، اور اس کے خلاف گستاخیوں کے نتیجے میں آپ کا دل حقیقتاً کٹ رہا ہو اور زندگی ایک عذاب بن رہی ہو، تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کی غیرت اس وقت ایک غیر معمولی جوش اور غضب کے ساتھ بیدار نہ ہو اور اپنے کرشمے نہ دکھائے. یہ بیان کرنے کے بعد میں آخری ایک نصیحت یہ جماعت کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الہامات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ تیرے زمانے میں موسیٰ کے زمانے کے حالات پیدا ہوں گے، اس میں مخاطب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس لیے یہ خواہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد واقعات ہوں، ان کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہے، اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں. اور آپ ہی کی جو قدر اللہ کے دل میں تھی اس کے نتیجے میں ان واقعات میں رونما ہونا تھا. دوسری بات ایک انذار کا رنگ رکھتی ہے، اور جماعت کو استغفار کرتے ہوئے دعا میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انذاری پہلو کو ہمارے وقت میں پورا نہ فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو بھی گئی ہیں تو ان بلاؤں کو ہم سے ٹال دیں. موسیٰ کے وقت میں ایسے بھی واقعات ہوئے جس سے خود موسیٰ کو تکلیف پہنچی اور اپنی قوم سے تکلیف پہنچی. ایک گوسالے کو خدا بنا لینا، بچڑے کو خدا بنا لینا، اس کے اندر میں نے جب غور کیا تو دو باتیں ایسی ہیں جن کی طرف میں جماعت کو خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اس بچڑے کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں تھی جن کے دل میں دنیا کی وجاہت اور سونے اور چاندی اور دولتوں کی عظمت تھی. پر ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر زمانے میں شرک ایک ہی طرح ظاہر ہو. بعض دفعہ شرک کھلم کھلا بت پرستی کے رنگ میں ظاہر ہوا کرتا ہے، بعض دفعہ دل مشرک ہو جاتا ہے خضروان بظاہر مشرک نامی ہو. بس جماعت کا وہ طبقہ جو دنیا کی طرف سے آرام یافتہ ہے اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنے دل کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ دنیا کی دولتوں اور جاہ و حشمت سے متاثر تو نہیں ہو گیا. وہی سونا قوم میں پہلے بھی موجود تھا، اور اس سونے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن جب وہ بت بن کر ظاہر ہوا ہے تب خدا تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوئی ہے. بس سونے سے تعلق یا دنیا کی دولتوں سے تعلق سے خدا منع نہیں کرتا، مگر اس کو بت بنانے سے خدا منع کرتا ہے. اور جماعت کو یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کی دولتیں اور دنیا کی وجاہتیں ان کے لیے بت نہ بن جائیں، اور خاص طور پر اس دور میں جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہم تقریباً 100 سال آگے آج دور ہو چکے ہیں. خدا کرے کہ یہ دوری سالوں کی ہو لیکن روحانی رنگ میں نہ ہو. ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، اور روحانی طور پر چونکہ یہ زمانہ مسیح موعود علیہ السلام ہی کا زمانہ ہے، اس لیے زمانے کے لحاظ سے ہماری دوری نہ ہو یعنی مانوی رنگ میں دوری نہ ہو، اگرچہ ظاہری طور پر عددی لحاظ سے سالوں کی دوری بنتی ہے، اس لیے اس طبقے کو خصوصیت سے اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ان کے دل کی آوازیں خواہ باہر سنائی دی جائیں یا نہ دی جائیں، خود ان لوگوں نے خود سنی ہے، اور ان کے لیے بڑا آسان ہے اپنے حالات کا، اپنے جذبات کا تجزیہ کرنا۔ اگر یہ متاثر ہوتے ہیں کسی گوشالہ کی موت سے اور اس کی دنیا کی وجاہت سے، تو ان کے دل میں وہ شرک پیدا ہو چکا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام میں تمثیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ دنیا کی وجاہتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسی قسم کے خیالات دل میں لانے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی شوکت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بڑی عظمت دی ہے، تو اسی حد تک وہ سمجھیں کہ ان کا اپنا مقام خدا کی نظر میں گرتا چلا جاتا ہے۔ عظمت وہی ہے جو خدا دیتا ہے، جو اس کے پیار کے نتیجے میں ملتی ہے، وہ عظمت نہیں ہوا کرتی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وعید کے نتیجے میں ملتی ہے۔ بس ان دو عظمتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک عظمت وہ ہے جو خدا کا وعید ظاہر ہوتا ہے اور کھل کر ظاہر ہوتا ہے، جیسے فرعون کے حق میں ظاہر ہوا، جیسے لیکرام کے حق میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد جو دنیا کی عظمتیں ہیں وہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ملا ہی کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دل برداشتہ ہونا یا یہ خیال کر لینا کہ ضرور اس میں کوئی اچھی بات تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی، اس میں اچھی بات تھی یا نہیں تھی، آپ کے دل میں ضرور کوئی بری بات ہے، جو اس قسم کے خیال آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جس شخص کے حق میں وحی ہو اس کے متعلق یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا معاملہ خدا سے جا پڑا ہے، اور ہمیں مزید تفصیل سے اس کے خلاف بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بھی انسانی اخلاق پر برا اثر ڈالنے والی بات ہے کہ مرے ہوئوں کے خلاف انسان بے وجہ لمبی ایسی باتیں کرے جو ان کی برائیوں کو اچھال کر دنیا کے سامنے پیش کرنے والی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مضمون کا اعلام ہوا کہ اب اس کا لیکھا خدا سے جا پڑا ہے، غالباً پنجابی کا اعلام ہے کہ اب تیرے دشمن کا لیکھا خدا سے جا پڑا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ جب خدا نے اپنی تقدیر کو ظاہر فرما دیا ہے تو بے وجہ ان بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ایسی وقت کی ضرورت ہے جسے آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے بعض خطوں سے پتہ چل رہا ہے کہ بعض احمدی بے وجہ دوسروں سے الجھتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل آزاری کا موجب بنتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے نتیجے میں حمد اور شکر کا مقام تو ہے، لیکن اس رنگ میں باتیں کرنا مناسب نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا فرعون اور آپ کے زمانے کا لیکرام ابو جہل تھا، اور آپ کے دل کی عظمت دیکھیے کہ جب حضرت اکرمہ نے، جو بعد میں حضرت کہلائے آن وسلم کی بیعت کے بعد، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، لوگ مجھے میرے باپ کے تانہ دیتے ہیں اور مجھے دکھ پہنچتا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کوئی کسی کے باپ کی وجہ سے دکھ نہیں دیا جائے، کوئی اکرمہ کو اس کے باپ کا حوالہ دے کر تکلیف کی بات نہ کرے۔ یہ ہے سچی عظمت، یہ ہے سچا تقدس جو خدا کے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ بس ان رسموں کو زندہ رکھیں، اس سنت پر چلیں، یہ آپ کی زندگی کی ضامن ہوگی۔ چند فخریا رنگ میں باتیں کر لینا ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو وہ اس میں ہمارے لیے بہت ہی برکتیں ہیں۔ ایسی صورت میں آپ واقعتاً دیکھیں کہ دشمنوں کی اولادیں اپنے باپوں کی طرف منسوب ہونا چھوڑ دیں، وہ حسرت سے یاد کریں گی کہ کاش ہمارے ماں باپ نے ایسی باتیں نہ کی ہوتی کہ ان کے ساتھ ملانا ہمارے لیے ذلت کا موجب بن جائے، اور وہ اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوخ کرنا ہی فخر کا موجب سمجھیں گے۔ بس سنت میں عظمتیں ہیں، سنت میں دائمی فوائد ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس لیے ایسے نازک وقتوں میں جس سے جماعت آج کل گزر رہی ہے، اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھیں، وہ باتیں کریں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوں، اور خدا کے نزدیک وہی پسندیدہ باتیں ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔